به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين حضرت موسی علیہ السلام جب اپنے قوم کو لے کر فرعون کی ہلاکت کے بعد صحرا سینا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو قوم کی تمام ضروریات پوری کر دی, انہیں پانی بھی فراہم کر دیا, ایک ہی چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے, من و سلوہ کی صورت میں خوراک بھی دے دی, اور بادل ہر وقت سایہ کرتے تھے, گویا ایک قسم کی چھت بھی دے دی, سایہ بھی دے دیا. اب اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر تاکہ اب انہیں تورات عطا کریں اور اس قوم کے لیے احکامات شریعت دیں. موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر لیکن ذرا وقت سے پہلے چلے گئے. اللہ نے ان سے پوچھا وما أعجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم نے اپنی قوم کے پاس سے یہاں پر آنے میں جلدی کیوں کی؟ قال هم اولئ علی اثری, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ میرے ہی نقش قدم پر ہیں. وأجلت الیک رب لترضا, اور میں میرے رب آپ کی طرف جلدی اس لیے کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں. تو جلد بازی یہ انسان کے مزاج میں ہے, اللہ کے نیک بندے جلدی کر لیتے ہیں اچھے کاموں کے لیے, ہم جلدی کرتے رہتے ہیں جو ہے وہ دنیا داری کے کاموں کے لیے, لیکن بھارت دنیا داری کو پسندیدہ چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی جلدی کیوں کی؟ تمہیں قوم کے اندر رہنا چاہیے تھا, مزید رہ کر ان کی تربیت, ان کی اصلاح کرنی چاہیے تھی. قوم بگڑی ہوئی ہے, فرعون کی غلامی کی وجہ سے ان کا پورے کا پورا مزاج بگڑ گیا ہے, تو تم کیوں وقت سے پہلے آ گئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے وقت سے پہلے آیا ہوں. اللہ نے جواب دیا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك, اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے. وأضلهم السامري, اور ان کو ایک شخص سامری نے گمراہ کر دیا ہے. یہ سامری بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عراق کی ایک قدیم قوم کی سمیری, اس سے اس کا تعلق تھا اور یہ کچھ شعبے دکھانے کا عادی تھا. چونکہ جو قبطی تھے فرعون کی قوم کے لوگ تھے وہ ذرا تعلیم یافتہ تھے, تو ان کے ہاں اس کے شعبے چلتے نہیں تھے, وہ اس قسم کی خرابات کو اہمیت نہیں دیتے تھے. بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ غلام تھے, ان پڑھ تھے, اور ان پڑھ لوگوں میں شعبے بازی دکھانے والوں کا کام زیادہ چل جاتا ہے, تو لہذا بنی اسرائیل میں جو ہے وہ اس کا دھندا چلتا رہتا تھا, یہاں وہ شعبے دکھاتا رہتا تھا. اب جب بنی اسرائیل ہجرت کر کے آئے جو ہے وہ صحرا سینا کی طرف, تو اس نے کہا کہ میرے سارے گاہک تو ہجرت کر رہے ہیں, تو یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو کر ہجرت کر کے اور صحرا سینا میں آ گیا, اور یہاں بھی انتظار میں تھا کہ کوئی شعبہ دکھائے اور اس کے ذریعے سے کوئی جو ہے وہ اپنی شہرت حاصل کرے. تو فرمایا کہ انہیں تیری قوم کو تیرے پیچھے گمراہ کر دیا ہے سامری نے. فرجا موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا, تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ شدید غصے میں تھے, غضبان آصفا, اور بڑا افسوس کرتے ہوئے آئے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدن حسنا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں, کیا اللہ تعالی نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطوال علیکم العہد, ارے کیا اس عہد کے حوالے سے کوئی طویل مدت بیت گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم, یا تم نے یہ چاہا ہے کہ تم پر میرے تمہارے رب کا غضب اترے؟ فاخلفتم موعدی, کہ تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور میرا انتظار کیے بغیر ہی تم جو ہے وہ سامری کے جال میں پھنس گئے, اور تم نے سامری کے کہنے پر جو ہے وہ شرک شروع کر دیا. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا, کہا ان کی قوم کے لوگوں نے کہ ہم نے اے موسیٰ آپ کے ساتھ جو وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اپنے اختیار سے نہیں کی, ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم, بلکہ ہم سے اٹھوائے گئے تھے کچھ بوجھ اس قوم کی زیب و زینت کے. اب یہ مختلف اس کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ زیب و زینت کے یا زیورات کے کون سے بوجھ تھے, لیکن جو رائے صحیح محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب فرعون کا لشکر غرق ہوا ہے اور بعد میں جو ہے وہ موجوں نے ان کی لاشوں کو ساحل پر پھینکا ہے, تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کی لاشیں جو پڑی ہوئی ہیں, تو جو سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے فرعون کے لشکر کے لوگوں نے, ایک دم یہ بھاگ کر گئے ہیں اور جا کر وہ کنگن وغیرہ اتار لیے. یہ غلام قوم کے لیے تو بہت بڑی دولت تھی, وہ تو ترسے ہوئے تھے اس قسم کی چیزوں کو. تو جیسے دیکھا کہ اب یہ لاشیں ہیں اور ان لاشوں میں وہ سونے کے مختلف قسم کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں, تو جا کے ایک دم اتار اتار کے اور ہر ایک نے کوشش کی, خوب لوٹا. اب لیکن صحرا میں کریں کیا, وہ بوجھ اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں ان تمام زیب و زینت والے زیورات کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اٹھوائے گئے تھے اس قوم کی زیب و زینت کے کچھ بوجھ. فقذفناها, تو بالآخر ہم تھک گئے اس بوجھ کو اٹھا اٹھا کے, ہم نے وہ سارے زیورات پھینکے. فقذلک القى الصابر, تو اس طرح سے صابری نے ان زیورات سے ایک جو ہے وہ صورت سی ڈھال لی. اس نے تمام زیورات کو پگھلایا اور پگھلانے کے بعد اس نے ایک بچڑے کی سی مورت بنا لی. فاخرج لهم اجلن جسد له خوار, تو پھر نکالا ان کے لیے سامری نے ایک بچھڑے کا سا جسم, ایک بچھڑے کی سی مورت, اور ایسی مورت تھی کہ اس میں آواز آتی تھی, ایسا ایک سوراخ تھا تھرو کہ ہوا گزرتی تھی اور اس میں ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی. فقالو, تو سامری نے اور جو بھی اس سے متاثر ہوئے ان سب نے ان لوگوں سے کہا, ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی, یہ ہے تمہارا معبود اور یہ ہے موسیٰ کا معبود. فنسی, موسیٰ علیہ السلام بھول گئے, نہ جانے وہ کہاں چلے گئے اپنے معبود کو ڈھونڈتے ہوئے. معبود تو یہ ہے, ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام ایک تو جلدی چلے گئے تھے اور پھر وہاں پر جا کر ان کی جو وہاں قیام کی مدت تھی بجائے 30 کے 40 دن ہو گئی تھی. سورہ اعراف میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں, مدت بھی طویل ہو گئی تھی. تو سامری نے کہا کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا, ان کو تو آ جانا چاہیے تھا, ابھی تک آئے نہیں, پتہ نہیں کہیں بھول گئے ہیں. اصل معبود تمہارا اور موسیٰ کا یہ ہے. معاذ اللہ, افلا یرون, ارے کیا وہ دیکھتے نہیں تھے. اللہ یرجو الیہم قولا, کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب نہیں دیتا. ولا یملک لہم ذرا ولا نفع, اور وہ بچڑا ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا, نہ نقصان کا اور نہ ہی فائدے کا. ولقد قال لہم ہارون من قبل, اور حالانکہ ان سے اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے کہا تھا, یا قوم انما فتنتم بے, کیا میری قوم کے لوگوں, اس بچڑے کے ذریعے سے تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي, پس میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي, اور جو میرا حکم ہے اس کی اطاعت کرو. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ, تو جو بچڑے کو معبود ماننے والے 70,000 افراد تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تو برابر اس بچڑے کے سامنے بیٹھ کے اعتکاف کرتے رہیں گے, یعنی اس کے سامنے بیٹھ کے ہم دندوت کرتے رہیں گے, مراقبہ کرتے رہیں گے. حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آ جائے اور وہ ہمیں آ کر بتائیں کہ بچڑا معبود ہے کہ نہیں. قال یا ہارون, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ہارون, ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, تجھے کس چیز نے روکا کہ جب کہ تو نے ان کو دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں, اللہ تتبعن, کہ تو میرے پیچھے نہ آیا. افعصیت امری, اے ہارون, کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی, نافرمانی کی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا اور ان کے درمیان جو ہے وہ میرے نائب کی حیثیت سے جو ہے وہ ہر اعتبار سے ان کے معاملات کو دیکھنا, تو تم نے کیوں آ کر مجھے نہیں بتایا؟ قال یا ابن اما, حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے, یہ ذرا پیار کا انداز ہے, یعنی اے میرے بھائی, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, نہ پکڑو مجھے میری داڑھی سے اور نہ ہی پکڑو مجھے میرے سر سے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر ان کو جھنجھوڑ رہے تھے غصے سے, تو انہوں نے کہا کہ نہ پکڑو مجھے میری داڑھی سے اور نہ ہی پکڑو مجھے میرے سر سے. یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ انبیاء اکرام کی داڑھی کی مقدار کیا تھی, اور وہ تھی ایک مشت کے برابر جو مشت میں آ جائے. داڑھی ایسی سنت ہے کہ جو کہ تمام انبیاء کی سنت ہے. بہت عمدہ کتاب ہے مولانا عاشق الہی صاحب کی, داڑھی کی شرعی حیثیت, ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے. ایک ایسی سنت جو 24 گھنٹے کی سنت ہے, جو تمام انبیاء کی سنت ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک اختلاف رہتا ہے کہ داڑھی کی مقدار کیا ہو. تو انبیاء اکرام کی جو داڑھیاں ثابت ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہ ایک مٹھ سے کم نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجائیں, اور یہ ہے کہ داڑھی بھی فیشنی نہ ہو, بلکہ یہ کہ داڑھی محسوس ہو کہ واقعی بھرپور داڑھی ہے. فیشنی داڑھی سے جو داڑھی کا فائدہ وہ حاصل نہیں ہوتا. آدمی ایک رنگی اختیار نہیں کرتا. بڑی داڑھی ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کی داڑھی یہ جو ہے وہ ایک دینی رنگ کی ہے اور یہ دینی شخصیت ہے. فیشنی داڑھی سے آدمی ہر محفل میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ٹوپی پہن کر آ جاتا ہے مولویوں کے درمیان تو مولوی بن جاتا ہے, اور اگر ٹوپی اتار کے سن گلاسز پہن لے تو پھر وہ مسٹر بن جاتا ہے, اس طرف نکل جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر داڑھی اس کی بڑی ہو تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص یکسو ہے, سنجیدہ ہے, سیریس ہے, یہ واقعی اس نے داڑھی جو ہے وہ سنت کے اعتبار سے رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہے کہ فیشنی نہیں, اللہ کے رسول کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ سینہ آپ کا اس سے بھر جاتا تھا. اسی سے داڑھی کا صحیح نور اور فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے. نہ جانے ہمارا انتقال کب ہو جائے اور نہ جانے کس صورت کے ساتھ ہم اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوں. ایران سے تین اشخاص آپ کے پاس آئے, چہرے سے داڑیاں صاف تھیں, مونچھیں بڑی ہوئی تھی, تو آپ نے غصے سے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے ہم سے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا؟ آپ نے فرمایا تم نے شکل کیا بنا رکھی ہے؟ کہا جی ہمیں ہمارا ایران کا بادشاہ کہتا ہے داڑیاں صاف کرو مونچھیں بڑھاؤ. تو آپ نے بڑے جلالی انداز سے کہا کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ مجھے کترواؤ. اس حدیث کی بنیاد پر مفتی ولی حسن ٹون کی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ داڑھی سنت نہیں, داڑھی رکھنا واجب ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں اس حوالے سے جو بھی مغرب کے ہم پر اثرات ہیں اللہ تعالیٰ میں ان اثرات سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے قریب سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا, موسیٰ علیہ السلام سے کہا, میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی, مجھے میرے سر کے بالوں اور میری داڑھی سے مت پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, میں ڈرتا تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا. اگر میں زیادہ زور دیتا تو ہوتا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آپس میں جنگ شروع ہو جاتی, جو موحد تھے اور جو مشرک تھے آپس میں لڑ پڑتے, اور جب قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے قبائلی ماحول میں تو پھر کوئی اصلاح کا معاملہ بہت مشکل ہو جاتا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں نے تفرقے کو روکنے کے لیے, اور خاص طور پر چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ان کی بات مان لیں گے, ایک اصلاح کا انہیں امکان نظر آ رہا تھا, تو پھر انہوں نے وقتی طور پر جو ہے وہ زیادہ سختی نہیں کی کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ و جدال باہم شروع ہو گیا, تفرقہ پیدا ہو گیا, تو پھر اس آگ کو بجھانا وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ ہمارے دین میں ہے کہ جو ہے وہ تفرقے کے حوالے سے جو لوگ بھی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, نہ کہ بعض ایشوز کو کھڑا کر کے اور امت کو دو گروہوں میں بانٹنے کی ہم غلط حرکت کریں. فرمایا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, بے شک میں ڈرتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان ایک جو ہے وہ جدائی اور تفریق اور پھوٹ ڈال دی. ولم ترکب قولی, اور تم نے میری بات یاد نہ رکھی. قال فما خطبک یا سامری, پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا به, اس نے کہا سامری نے کہ میں نے وہ کچھ دیکھا جو کہ یہ سب لوگ نہیں دیکھ سکے, میں نے خاص چیز دیکھی. فقبضت قبضتم من اثر الرسول, تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی خاک کی. فنبستوہا, اور وہ خاک کی مٹھی میں نے بچڑے کی مورت پر ڈالی اور اس سے اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی. کذالک سولت لی نفسی, اور میرے نفس نے مجھے اسی کی صلاح دی, میرے نفس نے مجھے یہی کچھ سکھایا. اب یہاں رسول سے مراد کون ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف آراء ہیں, اور جو بعض آراء کے اوپر پھر بڑے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر بات لکھی ہے میں وہی بیان کر دیتا ہوں, وہی جو ہے وہ مختلف قسم کے اشکالات سے بچانے والی بھی ہے. کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کی کوشش کی کہ ان کو آپ کی اہمیت کا احساس نہیں, مجھے احساس ہے, اور آپ کے اندر تو وہ برکتیں ہیں کہ آپ کے نقش قدم میں بھی بڑی برکت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے نقش قدم سے ایک جو ہے وہ مٹی کی مٹھی بھر کے اپنے پاس رکھ لی تھی, اس میں ایسی تاثیر تھی کہ جب میں نے بچڑے کی مورت بنائی اور میں نے اس پر وہ مٹھی ڈالی خاک کی تو جو ہے وہ اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی. تو گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کرنے کی کوشش کی. قال فذهب, لیکن موسیٰ علیہ السلام کہاں اس کے جال میں آنے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلا جا یہاں سے, فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ عَلَى مِسَاسِ، بس بے شک اب تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہے گا کہ میرے پاس نہ آؤ، مجھے نہ چھو. کوئی سامری کے پاس جاتا تھا تو اس سے اس کا بخار اور بڑھ جاتا تھا، تو وہ اچھوت بن گیا اور وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ دور ہٹو، میرے پاس کوئی نہ آئے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے ایک ایسا دن، ایک ایسے دن کا، ایک ایسے عذاب کا بھی وعدہ ہے کہ جس کے حوالے سے تم سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، یعنی تجھے ایک اور عذاب بھی پہنچایا جائے گا، اس کا بھی تجھ سے وعدہ ہے. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور ذرا دیکھ اپنے معبود کی طرف کہ تو جس کے سامنے سارا دن دنڈوت کرتا رہتا ہے، مراقبہ کر کے بیٹھا رہتا ہے. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور تیرے اس معبود کو جلا دیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر ہم ضرور اس کی راکھ کو دریا کے اندر بہا دیں گے. اب ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے ایک دلچسپ رائے دی ہے، لیکن بہرحال ایک رائے ہے ان کی، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ جو یہود کے 12 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ غائب ہو گیا جس کا پتہ نہیں چلتا، دی لاسٹ ٹرائب. ان کی رائے یہ ہے کہ وہ قبیلہ بھٹک کر جو ہے وہ آ گیا ہندوستان، یہ جو آریہ یہاں پر آئے تھے یہ بھی یہودی تھے. لہذا یہاں پر ہندوؤں میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں مشترک، جو یہودیوں کے ساتھ ان کی بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، جیسے جو ہے وہ گیروا رنگ، زرد رنگ کی گائے ان کے یہاں مقدس تھی، ہندوؤں کے یہاں بھی زرد رنگ بڑا مقدس ہے. اسی طریقے پر یہاں پر بھی وہ اچھوت کا تصور ہے کہ جو جس کو سزا دینے اس کو اچھوت بنا دیتے ہیں، سامری کو اچھوت بنا دیا گیا، یہ بھی اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ دریا میں بہا دیتے ہیں، جیسے کہ بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی گئی. تو کچھ اور بھی انہوں نے اس قسم کے جو قدر مشترک ہے وہ ان دونوں کے درمیان رکھے ہیں کہ یہود اور ہنود اصل میں ایک ہی ہیں، دونوں کی سوچ بنیے والی ہے، دونوں کے ہاں سود خوری ہے. تو یہ ایک ان کی رائے ہے دلچسپی کے لیے. واللہ اعلم. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. بس یا کل شیء علما، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں وہ احوال، وہ خبریں، وہ واقعات جو اس سے پہلے گزر چکے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور آپ کے پاس ہماری طرف سے نصیحت اور یاد دہانی آ چکی. من اعرض عنہ، تو جس نے اس یاد دہانی سے اعراض کیا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو بے شک وہ قیامت کے دن اٹھائے گا ایک بوجھ، خالدین فیہ، اور وہ اس بوجھ کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور روز قیامت جو ان کے لیے وہ بوجھ ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا. یہ بوجھ کس کے لیے ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان تعلیمات اور اس یاد دہانی سے اعراض کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعلیمات سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یوم ينفخ فی الصور، اس روز جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور اس روز ہم کچھ مجرموں کو اٹھائیں گے اس حال میں کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، کچھ مجرموں کی بینائی ہوگی نہیں، اندھے اٹھائے جائیں گے، اس کا ذکر بھی اسی صورت میں آئے گا. اور کچھ مجرم ایسے ہوں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. یتخافتون بینہم، اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. اللہ بستم اللہ عشرا، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہیں رہے تھے مگر 10 دن. نحنو اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہوں گے. اذ یقول امثلہم طریقتن، جبکہ ان میں سے جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے وہ ان سے کہے گا، اللہ بستم اللہ یوما، کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر صرف ایک دن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے نبی ان سے کہیے کہ ان پہاڑوں کو میرا رب بکھیر دے گا اڑا کر، یعنی قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی سارے کے سارے بکھیر دیے جائیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین کو چھوڑ دے گا ایسے کہ وہ بالکل صاف میدان نظر آئے گی. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تمہیں زمین میں نہ کوئی موڑ نظر آئے گا اور نہ کوئی ابھار نظر آئے گا. موڑ ہوتے ہی پہاڑوں کی وجہ سے ہیں جن کی وجہ سے مڑنا پڑتا ہے. فرمایا کوئی نہ پہاڑ بچے گا, نہ کوئی تمہیں اس میں ٹیلا نظر آئے گا, نہ کوئی خم یا موڑ نظر آئے گا. یوم اذین یتبعون الداعی لا عوج لہ, اس روز سب کے سب لوگ ایک پکارنے والے کی پکار کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے جس کی آواز میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی. میدان حشر سے وہ آواز لگائی جائے گی اور سب لوگ دوڑتے میدان حشر کی طرف جائیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن, اور آوازیں اس روز رحمان کی وجہ سے بالکل پست ہو جائیں گی, رحمان کے خوف سے آوازیں پست ہوں گی. فلا تسمع الا ہمسا, بس تم نہیں سنو گے مگر کچھ سرگوشی سی. یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ, شفاعت کے حوالے سے بڑی اہم آیت آ رہی ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کا صحیح تصور کیا ہے. یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ, اس روز کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی. الا من اذن له الرحمن, مگر اس کی سفارش جس کو رحمان خود اجازت دے گا کہ ہاں آپ جو ہے وہ اس گناہگار بندے کے لیے دعا کیجئے, سفارش کیجئے. ورضی لہ قولا, اور جس کے لیے رحمان سفارش کروانا پسند کرے گا, یعنی رحمان طے کرے گا کہ سفارش کس کے لیے کروائی جائے اور کس سے کروائی جائے. کون سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. انبیاء اکرام کو تو اللہ نے چنا ہے, ان سے تو امید ہے کہ وہ ضرور سفارش کریں گے, لیکن انبیاء اکرام کے بعد ہمیں کسی کا نہیں پتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں یہی بزرگ ہیں جو کہ سفارش کریں گے, اور ایران میں یہ ہیں اور مصر میں یہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس روز کس کو یہ اعزاز دینا ہے, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ اعزاز کس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, کس کی سفارش ہونی ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس روز سرخرو فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے, جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے. دنیا میں سفارشیں ہوتی ہیں کسی اتھارٹی کی لا علمی کی وجہ سے. آپ جا کر تھانے دار سے کہتے ہیں کہ غلطی سے آپ کے سپاہیوں نے اور لڑکوں کے ساتھ اس بچے کو بھی اٹھا لیا ہے, یہ بچہ جو ہے وہ بہت شریف ہے, غلطی سے اس کو اٹھایا گیا. تھانے دار کہتا ہے کہ بزرگ آئے ہیں, ایک جو ہے وہ ذمہ دار شہری اور جو ہے وہ مہذب آدمی آیا ہے, وہ مان کے اس بچے کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق آدمی, کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اللہ تعالیٰ کو تو خود پتا ہے کس نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی لا علم اتھارٹی تو نہیں ہے, تو وہاں پر کوئی اللہ کی لا علمی کی وجہ سے سفارش نہیں ہوگی. اللہ تو خود جانتا ہے کہ انہوں نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. بلا یحیطون بہ علما, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حوالے سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کا علم بڑا وسیع ہے, اللہ جتنا چاہتا ہے کسی کو علم دے دیتا ہے. تو سفارش کا صحیح تصور یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوشش کی, نیکی کی, لیکن قریب جا کر جو ہے وہ کامیابی سے رہ گیا. اسے پاس ہونے کے لیے گریس مارس کی ضرورت ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گریس مارس اپنی رحمت سے دے گا سفارش کے نتیجے میں, کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے کی عزت افزائی کرے گا کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں. وہ دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جو بھی تھوڑی سی کمی ہوگی پوری کر کے اللہ اسے معاف کر کے اور جنت میں بھیج دے گا. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ, اور چہرے اس روز جھکے ہوئے ہوں گے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے, جو آپ سے آپ زندہ ہے, القیوم, اور جو دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, اور وہ ناکام ہو گیا جس نے کہ ظلم کا بوجھ اٹھایا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جس نے بھی اچھا عمل کیا اور وہ پھر مومن بھی تھا, اس کا عمل اخلاص کے ساتھ تھا. فلا یخاف ظلما ولا حزما, تو اسے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے, نہ کسی زیادتی کا اور نہ ہی کسی کمی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اسی طرح سے ہم نے اسے اتارا ہے قرآن عربی کی صورت میں. کسے؟ اس قرآن کو جو لوح محفوظ میں ہے, ہم نے اسے زبان عربی کے سانچے میں نازل کیا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, اور اس میں ہم نے بار بار اپنی جو وعید تھی, جو آخرت میں حساب کتاب کے حوالے سے خبر تھی, ہم نے اس کو بار بار مختلف انداز سے بیان کیا. کیوں؟ لعلہم یتقون, تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور آخرت میں جواب دہی کے لیے تیاری کریں. او یحدث لہم ذکرا, اور یا یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک نئی صورت میں ذکر اور یاد دہانی کا مضمون آئے. فتعال اللہ الملک الحق, تو بہت ہی بلند و بالا ہے اللہ جو کہ بادشاہ حقیقی ہے. بلا تعجل بالقرآن, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے حوالے سے جلدی نہ کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس نے کب آپ پر وہی نازل کرنی ہے. بلا شبہ آپ کو قرآن سے محبت ہے, لیکن قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں. من قبل ان یقضى الیک وحی, اس سے پہلے کہ وحی کا نزول آپ پر مکمل ہو. آپ جلدی جلدی قرآن یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے, کہا کہ آپ اس حوالے سے جلدی نہ کریں. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے, بلکہ آپ یوں دعا کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے, یعنی میرے علم میں اضافہ فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.